الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر ہم سب جمع ہیں انشاءاللہ عزوجل آج بھی ایک بڑے ہی اہم موضوع سے متعلق سوالات کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا چلوں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتے ایک بہت ہی عام فہم لفظ ہے، مسلمانوں کا بچہ بچہ اس لفظ سے یقیناً واقف ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتے ہیں فرشتے، کس طرح کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کب پیدا فرمایا؟ آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ حضور، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فرشتے کیا ہیں، ان کی حقیقت اور ان کی ماہیت یعنی ان کی اصل جو ہے وہ کیسے بیان کی جائے گی؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، یعنی ان کا وجود جس طرح ایک انسان مٹی سے انسان کی ابتدا ہوئی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی، تو فرشتوں کا جو پیدائش کا عنصر ہے وہ نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے
جی۔
ان کی حقیقت اور ماہیت یہ ہمارے انسان سے جدا گانا ہے، جیسے ہمارے ہاں مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، یعنی مذکر یا مؤنث
جی۔
فرشتوں کے ہاں ایسا نہیں ہے، یعنی وہ ان کو مذکر بھی نہیں کہہ سکتے، ان کو مؤنث بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسانی اور جو جاندار مخلوق کے اندر جیسے حیوان ہوتے ہیں ان میں مذکر مؤنث کا سلسلہ ہوتا ہے، فرشتوں میں ایسا کچھ نہیں ہے
ٹھیک۔
فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہیں
ٹھیک ہے،
اور کفار کا، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں
صحیح۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ اس عقیدہ فاسدہ کی تردید فرمائی ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، اور یہ جس شکل صورت میں چاہتے ہیں یہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں۔
اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت عطا فرمائی،
ان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور ان کا کسی بھی شکل و صورت اور ماہیت، شکل و صورت کو اختیار کر لینا یہ ان کے اختیار میں ایسا ہے۔ اس کو علماء کرام نے اس مثال سے دیا، جس طرح ایک انسان لباس تبدیل کرتا ہے تو لباس تبدیل کرنے میں اس کو کیا مشقت پیش آتی ہے،
ٹھیک،
آسان ہوتا ہے۔ تو فرشتے کسی بھی شکل و صورت کو بحکم خداوندی جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس شکل و صورت کو وہ اختیار کر لیتے ہیں
صحیح،
اور اس طرح کا باقاعدہ وقوع بھی احادیث میں ثابت ہے، بلکہ قرآن پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام انسانی بشری لباس میں آئے
صحیح،
انسانی صورت میں ظاہر ہوئے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا فتمثل لہا بشرا، کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے
ٹھیک۔
اسی طرح بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا ہوتا تھا، بکثرت ان کا آنا حضرت سیدنا دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہوا کرتا تھا،
صحابی کی شکل میں۔
ہاں، یہ صحابی رسول ہیں حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی شکل و صورت میں یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وحی پیش کرتے، احکامات وغیرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو اللہ کی طرف سے احکامات ہوتے ہیں، قرآنی آیات ہوتی ہیں، ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل فرماتے تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن میں فرشتوں کا انسانی لباس میں آنا، انسانی صورت میں ظاہر ہونا، جیسے حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قوم پر عذاب دینے والے جو فرشتے آئے تھے، وہ اولاً نوجوان خوبرو شخص کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی فرشتوں کا آنا ہوا، مہمان بن کر آئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست فرمایا، تو وہ فرشتے انسانی صورت میں ظاہر ہوئے تھے۔
صحیح حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ فرشتوں سے متعلق عقائد کا، یہ جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ان کا سیکھنا کس قدر اہم ہے اور یہ کیوں اہم ہے؟ اگر کسی شخص کو یہ عقائد معلوم نہیں جو معلومات آپ ارشاد فرما رہے ہیں، یا اگر اس کو معلوم نہیں ہے اور اس کا جو بھی کانسیپٹ بنتا ہے وہ ہے، تو اس سے کیا خرابی لازم آتی ہے؟ ان سے متعلق عقائد کی کیا اہمیت ہے؟ آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟
دیکھیں، اس میں جیسے ہمارے ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یا ہمارے بچوں کو کچھ چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں
جی،
تو اس کے اندر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس طرح یہ پورا پڑھا جاتا ہے، تو ملائکہ پر بھی ایمان لانے کا حکم ہے۔
ٹھیک،
تو ملائکہ پر ایمان لانے کا حکم اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا،
بے شک،
اور ان رسولوں کی طرف آسمانی کتب اور جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صحائف تھے، اور ان انبیاء کرام، ان رسول علیہ عزام کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی، یہ سارے کام فرشتوں کے ذریعے ہوا کرتے تھے۔ تو رسول جب کسی چیز کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، تو انہیں چونکہ فرشتوں کے ذریعے اس بارے میں بتایا جاتا ہے، وحی لائی جاتی ہے، تو ایک نبی کے ماننے، ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرنے کے لیے جو وحی کا سلسلہ ہوا وہ فرشتوں کے ذریعے ہوا
جی،
تو اس لیے فرشتوں کا وجود ماننا بھی ضروری ہے۔
ٹھیک،
اور قرآن پاک کی کئی آیات اس پہ شاہد ہیں کہ فرشتوں کا باقاعدہ وجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے سلسلے میں فرمایا، ایک مشورہ ان سے لیا، فرشتوں کا خارجی وجود ہے، ان کے وجود کا انکار کرنا، یہ کہنا کہ فرشتہ ایک نیکی کی صفت کا نام ہے، بعض لوگوں کے یہ نظریات ہیں جن کو کتابوں میں فقہ اکرام نے بیان کیے ہیں اور ان کو بیان کر کے ان کا رد فرمایا ہے، تو کوئی یہ کہتا ہے کہ فرشتہ ایک نیکی کی صفت کا نام ہے،
یعنی کنسپشنل چیز ہے، خیالاتی چیز ہے،
خیالات اور فرض
کا وجود نہیں، ایسا
یہ چیز قرآن و حدیث کے منافی ہے۔ قرآن و حدیث،
اس کے لیے کیا حکم ہوگا جو اس کا بالکل انکار کر دے؟
جو فرشتوں کے وجود کا اصلا انکار کرے کہ فرشتے نام کی بس یہ فرضی کہانیاں ہیں، خارج میں ان کا وجود نہیں ہے، جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرے وہ کافر و مرتد ہے۔
صحیح،
دین اسلام ہمیں واضح طور پہ بتاتا ہے کہ فرشتوں کا باقاعدہ وجود ہے، جیسے انسان ایک خارجی جسم رکھتا ہے، جنات ایک خارجی ان کا وجود ہے، اسی طرح انسان، جنات اور دیگر مخلوقات کی طرح فرشتوں کا بھی ایک خارجی وجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو کسی چیز کا نظر نہ آنا یہ اس کے عدم کو لازم نہیں ہے۔ اب ہوا کو کس نے دیکھا ہے؟
صحیح،
کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے ہوا کو دیکھا ہے، لیکن ہوا کو ہر ایک مان رہا ہے، کیوں مان رہا ہے؟ کیونکہ اس کے احساسات سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھنڈ آ رہی ہے، گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے، اسی طرح ہوا کی وجہ سے کپڑوں کا ہلنا، ہوا کی وجہ سے انسان کا ہل جانا، تو ہوا کا وجود انسان مان رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو محسوس کر رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ اس کے نہ ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک آدمی کو نظر نہ آئے دوسرے کو نظر آ جاتی ہے۔ اب اندھے کو سورج نظر نہ آئے تو سورج کہ وہ نفی کرے تو اس نفی کو کوئی یقین کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا. تو ملائکہ اگر ہم عام انسانوں کو نظر نہ آئیں تو ان سے ملائکہ کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ملائکہ کو دیکھنے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حدیث جبریل مشہور حدیث مبارکہ ہے جس میں اسلام کے بنیادی احکامات اس میں سوالاً جواباً مذکور ہیں. اس میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں ایک نوجوان کی شکل و صورت میں ظاہر ہوتے ہیں, خوب عمدہ لباس پہنا ہوتا ہے, بال سیاہ ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں.
ماشاءاللہ, تو بڑی تفصیل سے آپ نے بیان کیا کہ فرشتوں کے متعلق عقائد کا سیکھنا کیوں ضروری ہے, اور واقعی بڑی اہم بات ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک تو ہمیں اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو اس کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے, اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو بھی جو ایسی باتیں ہیں جو وہ سمجھ سکتے ہیں ابتدا ہی سے انہیں بتانی چاہیے, سمجھانی چاہیے, تاکہ ابتدا ہی سے ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو, اور جب وہ بڑے ہوں پختگی کی عمر کو پہنچیں تو شروع ہی سے ان کو ان بنیادی عقائد کے متعلق معلومات ہو چکی ہوں. آگے بڑھتے ہیں. حضور, جب بھی فرشتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو مختلف مواقع کے مختلف فرشتوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ عمل لکھنے والے فرشتے ہیں, تو بارش بھی فرشتے برساتے ہیں, کچھ مقرر ہیں, اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام, اسی طرح جو دیگر چار میں سے جو مشہور فرشتے ہیں ان کے نام ہیں. ایک سوال ہے کامن کہ آخر ان کی تعداد کتنی ہے, اور کیا اس کا کوئی کرائٹیریا ہے, کوئی ہم ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں, یا کہیں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی پیدا فرمائی ہے؟
دیکھیں, فرشتے اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا شمار ہم انسان نہیں کر سکتے.
اچھا,
وہ سمجھ لیں کہ روایات میں آتا ہے کہ آسمان پر بالش بھر بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں فرشتے عبادت نہ کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ,
یعنی فرشتے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں, ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اتنے لاکھ تو اتنے کروڑ یہ جو فرشتے ہیں.
صحیح,
یعنی اس کو اس انداز میں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے, بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صبح و شام
جی
70,000 فرشتے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں, اور جو 70,000 فرشتے صبح سے شام تک رہے, ان کے بعد بھی شام سے صبح تک اگلے فرشتے آتے ہیں, اور یہ روزانہ فرشتوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ فرشتے زندگی میں فرشتوں کو ایک مرتبہ ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف ملتا ہے.
ٹھیک ہے, ان خاص فرشتوں کو جو سلام کے لیے حاضر,
جو صلاۃ و سلام کے لیے. تو یوں 70,000 فرشتوں کا تبادلہ روزانہ ہو رہا ہے.
صحیح,
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وصال ظاہری فرمائے کتنا عرصہ ہو گیا, روزانہ یہ تبادلہ ہو رہا ہے, اور جب تک قیامت نہ آ جائے اس وقت تک یہ سلسلہ
جاری رہے گا. تو 70 کو 70 سے ضرب دیں اور پھر اس کو 1400 سال سے ضرب دے دیں دنوں کو نکال کر, تو شاید کیلکولیٹر میں یہ سما نہیں سکے گا. اور یہ ایک طرح کے فرشتے ہیں,
ایک موقع ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ آ رہے ہیں. تو اس طرح یعنی یہ کہ فرشتوں کی تعداد کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے.
نہیں لگا سکتے, ماشاءاللہ,
بہت تعداد,
تو بہت زیادہ تعداد ہے, لا تعداد ہے. حضور, ان کی ابتدا کب سے ہوئی؟
فرشتوں کا جو وجود ہے وہ جنوں انس کی پیدائش سے بھی پہلے ہے.
اچھا, انسان بعد میں بنا, فرشتے پہلے بنا.
چونکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق جب نہیں ہوئی تھی تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا.
صحیح,
انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو ملائکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا تھا. تو فرشتوں کا وجود بہت پہلے سے ہے, تو ان کی بھی مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو فرشتے جو ہے وہ انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے, پھر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا, اور پھر جو وہ دیگر بشر جو ہیں ان کی پیدائش کا سلسلہ ہوا. حضور, اتنے سارے فرشتے ہیں, لا تعداد ہیں, کیا ان کے درمیان کچھ ذمہ داریوں کی تقسیم کاری ہے, یعنی ان کے درمیان کچھ کام تقسیم ہیں, یا ہر فرشتہ ہر کام کرتا ہے, یا اس کو کیسے بیان کریں گے؟
دیکھیں اس کے اندر فرشتوں کی جو نا مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں اور ان کے ذمے مختلف کام لگائے گئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے جو کام ہیں ان کا بیان کرتے ہوئے فرمایا فل مدبرات امرا, یعنی کاموں کی تدبیر دینے والے فرشتے اللہ تعالی نے ان کی قسم یاد فرمائی ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو چار فرشتوں کے سپرد فرمایا ہے.
صحیح.
یعنی دنیا کا جو نظام ہے یہ چار فرشتے, اور پھر ان چار فرشتوں کے ماتحت لا تعداد فرشتے وہ کام کر رہے ہیں.
اگر تفصیل بیان ہو جائے کہ جو ہمارے چار مشہور فرشتے ہیں جی تو ان کے کیا کیا کام ہیں,
تو ان کے کاموں میں جیسے چار فرشتے جو مشہور ہیں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت سیدنا میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام, حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام, یہ چار مقرب فرشتے ہیں اور ان چار مقرب فرشتوں کا بقیہ تمام فرشتوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے. تو ان میں سے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بذریعہ وحی یہ لے کر آیا کرتے تھے. اسی طرح یہ قوموں کو جو عذاب دینے کا عمل یہ بھی حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا. اسی طرح لشکروں کو, مسلم لشکروں کو مدد فراہم کرنا,
غزوات کے اندر,
غزوات کے اندر غزوہ بدر میں ملائکہ کی ایک فوج بھی مسلمانوں کے ساتھ تھی کہ ادھر ایک مسلمان تلوار اٹھاتا کافر پہ وار کرنے کے لیے گردن اس کی پہلے ہی کٹی ہوتی تھی. تو اس طرح ملائکہ یہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ دشمنان اسلام کو شکست دینے اور جو لشکران اسلام ہوتے تھے ان کی مدد کے لیے آتے تھے, اور اس طرح کے کام ان کے ذمے لگائے گئے. اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ذمے بارش برسانا, پودے اگانا اور اس طرح کی جو روزی روزگار سے تعلق رکھنے والے امور ہیں یہ اس کے سرپرست یا سب سے بڑے ہیڈ جو ہیں وہ حضرت سیدنا میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اور ان کے تحت پھر ایک ملائکہ کی ایک ان کی تعداد ہے. اور تیسرے جو حضرت سیدنا حضرت عزرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں ان کا کام ہے روح قبض کرنا.
صحیح.
اور روح قبض کرنے کا عمل اس طرح ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک فرشتوں کی تعداد مقرر فرما دی گئی ہے, اور یہ اچھے لوگوں کے روح آسانی کے ساتھ اور برے یا کافر اس طرح کے لوگوں کے روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض فرماتے ہیں. روح نکالنے کا جو مرحلہ ہے یعنی حلق تک جو روح کا سلسلہ ہے وہ دیگر فرشتے یہ سارے طریقے کار سے گزارتے ہیں, اور جب اس کو بدن انسانی سے جدا کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو یہ کام حضرت سیدنا عزرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں. اور چوتھے فرشتے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, ان کا کام ہے سور پھونکنا.
وہ کیا ہے
سور پھونکنے کا معنی؟ یہ ہے کہ جب قرب قیامت, جب قیامت کی نشانیاں پائی جائیں گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج اس وقت تو مشرق سے نکلتا ہے پھر مغرب سے نکل کر نصف النہار تک آنے کے بعد دوبارہ وہ غروب ہو جائے گا, یہ قیامت کی واضح نشانی ہوگی. اب اس کے بعد قیامت نے آنا ہے, کافی ٹائم گزر جائے گا سورج پھر طلوع نہیں ہوگا.
صحیح.
تو پھر حضرت سیدنا اسرافیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ربی ہوگا, ان کے ہاتھ میں جیسے ایک پھونکنی ہوتی ہے پائپ, جی وہ سور ان کے ہاتھ میں ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی طرف نگاہ اٹھا کر بالکل تیار کھڑے ہیں.
کب سے؟
جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے.
اس وقت بھی؟
اس وقت بھی بالکل یہ تیار ہیں, اور جب حکم ربی ہونے ہوگا اس وقت یہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے. ان کے سور پھونکنے کا جو عمل ہوگا, یہ سور پھونکیں گے, ابتدان ایک سوریلی آواز ہوگی, سب لوگ جو اس وقت ہوں گے اس وقت اہل اسلام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. جب قیامت جب واقع ہوگی تو اس قیامت کے واقع ہونے کے وقت روح زمین پہ مسلمان نہیں ہوں گے, وہ انتقال فرما جائیں گے. تو کفار جو اپنے مختلف کاموں میں مشغول ہوں گے وہ اس آواز کی طرف متوجہ ہوں گے, دیکھتے ہی دیکھتے وہ آواز جو اتنی سخت ہوتے چلے آئے گی کہ اس آواز کی سختی کی بنا پر لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے, جانور مرنا شروع ہو جائیں گے, اور یوں پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائے گا، آسمان زمین یہ آپس میں ٹکرائیں گے، ستارے بے نور ہو کے جھڑ جائیں گے، یہ پھر قیامت کا سلسلہ ہوگا۔ تو یہ
صحیح.
کام حضرت سیدنا اسرافیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے ہے۔
صحیح، ماشاءاللہ۔ تو اور بھی فرشتے ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے روایتوں میں، مختلف کام ہیں، لیکن چار جو مشہور اور خاص مقرب جو فرشتے ہیں ان کے کام آپ نے سنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نزعہ کا عالم اچھا فرمائے، اور جب سیدنا عزرائیل علیہ السلام ہماری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا فرشتوں سے جو ان کے ذمے تقسیم ہے، جو کام ہیں مختلف فرشتوں کے ذمے میں، تو کیا ان کاموں کے کرنے میں ان سے غلطی بھی ہوتی ہے؟ کیا ایسا پوسیبل ہے کہ جو کام جس کو دیا ہے وہ پوری طرح سے نہ کر پائے یا اس کے اندر غلطی واقع ہو جائے؟ اس بارے میں کیا اسلامی نظریہ ہے؟
دیکھیں، فرشتہ ایک معصوم مخلوق ہے،
ٹھیک،
اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی نہ قصدن نافرمانی کرتے ہیں، نہ سہون نہ خطاً، یعنی قصدن جیسے ایک انسان جان بوجھ کے شراب پی رہا ہے،
ٹھیک،
یہ قصدن وہ یہ کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی پانی پی رہا تھا اور وہ کچھ شراب پی گیا، ٹھیک ہے، کوئی اور سی کولڈ ڈرنک سمجھ کے وہ شراب پی گیا، یہ اس سے خطا ہو گئی۔ بھولے سے بھی، جیسے روزہ دار تھا، روزہ ہی بھول گیا، اس نے پانی پی لیا، کھا لیا، تو یہ جو قصدن یا خطاً یا سہون جو بھی انسان سے فعل سرزد ہوتے ہیں، یہ ہیں عیب،
ٹھیک۔
فرشتے اس عیب سے پاک ہیں،
صحیح،
فرشتے حکم ربی میں اس کو بجا لانے میں نہ قصدن اس کا خلاف کرتے ہیں، نہ ان سے بھول ہوتی ہے، نہ وہ خطا کرتے ہیں۔ جو جس کے ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے کام لگا دیا، فرشتے نے وہی کام کرنا ہے۔ اب جیسے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب وحی لے کر آئے تو ان کو بھیجا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، معاذ اللہ، اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے وحی لا کے سنا دی، تو اب پورا قرآن پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ یہ عقیدہ کہ جبریل امین یہ وحی لانے میں ان سے خطا ہوئی، تو جبریل امین سے وحی کے معاملے میں جو خطا کا قائل ہے وہ کافر ہے۔
صحیح.
جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کے پاس قرآن پاک کی وحی کے لیے بھیجا، اور انہوں نے اس میں امانت داری کا مظاہرہ کیا، اور پورا پورا قرآن اول تاخر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کرنا مقصود تھا، حضور ہی پہ نازل ہوا۔
حضور، یہ تو ٹھیک ہے آپ نے بجا فرمایا، لیکن ہاروت ماروت کا جو تذکرہ ملتا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان سے خطا نہیں ہوئی تھی؟
دیکھیں، اس معاملے میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جو فرشتوں کے اوپر اعتراضات بنتے ہیں،
ٹھیک،
یعنی فرشتوں سے معصیت کے حوالے سے اس طرح کے واقعات ہاروت ماروت کے بارے میں جو مشہور ہیں، اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتے یہ کام کر سکتے ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی ناجائز
خطا ہوئی،
خطا،
جی۔
تو اس ان حوالے سے فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر اس کی نفی فرمائی کہ
اچھا،
فرشتے معصوم ہیں، اور ان سے اس طرح کا جو قصے واقعات ہاروت ماروت کے حوالے سے مشہور ہیں، یہ علماء یہود و نصارہ کی طرف سے ہمارے مسلمانوں میں یہ واقعات مشہور ہوئے۔
اچھا، اتنے پرانے؟
ہاں، قرآن اور احادیث اس کا اگر مطالعہ کریں تو اس سے فرشتوں کا معصوم ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔
صحیح،
ٹھیک ہے، لا یعصون اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم ہوتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ تو اب جو واقعات مشہور ہیں کہ ایک زہرہ نامی عورت تھی، اس پہ فریفتہ ہوئے، تو پھر اس نے کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، تو فرشتوں نے ہاروت ماروت نے وظیفہ بتایا، تو وہ آسمان پہ چلے گئے، اور اس وقت جو زہرہ نامی جو ستارہ ہے یہ وہی عورت ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو واقعات لوگوں میں مشہور ہیں، تو یہ واقعات ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔
صحیح،
اور یہ واقعات اس طرح کے وہ فرشتوں کی شان کے منافی ہیں۔ تو علماء محققین نے ہاروت ماروت کے بارے میں، یہ فرشتے ہیں، جلیل القدر فرشتے ہیں، ان کو جو قرآن پاک میں جتنا بیان کیا گیا،
صحیح،
کہ جب ان سے لوگ جادو سیکھا کرتے تھے تو ان کا ان کو جادو سکھانے کے لیے، جادو کی تعلیم دینے کے لیے یہ مبعوث فرمایا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، اور یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اب جادو سکھانے کا جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جادو کو سیکھ کر اس کا غلط استعمال کرنا ہے، بلکہ اس دور میں حضرت سلیمان علیہ نبی جینا والے صلاۃ والسلام کی جو سلطنت تھی، اس سلطنت میں جو شیاطین، ان کے وصال ظاہری کے بعد شیاطین نے یہ بات مشہور کر دی کہ جی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جو حکومت کرتے تھے وہ جادو کے بلبوتے بھی کیا کرتے تھے. تو یوں شیاطین کی وسوسے ڈالنے سے لوگوں نے جادو کی طرف رغبت اختیار کر لی، اور جادو کے بلبوتے پہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا اور شرکیہ الفاظ جادو میں جو ہوتے وہ بولنا شروع کر دیا. تو اور پھر وہ جادو اور معجزہ، جادو اور معجزے میں فرق نہیں کرتے تھے کہ جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے. سلیمان علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کے معجزات بے شمار ہیں. تو آپ کے ماتحت ہوائیں تھیں، ہوا کے ذریعے مختصر وقت میں کہاں سے کہاں تک کا سفر فرما لیا کرتے ہیں، مخلوقات آپ کے ماتحت کر دی گئی تھی. تو جادو عام ہونے کی بنا پر لوگوں نے جادو اور معجزے میں فرق کرنا چھوڑ دیا تھا. تو اس فرق کو واضح کرنے کے لیے ہاروت ماروت کو مبعوث کیا گیا. انہوں نے لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کیا کہ جادو یہ ہے اور معجزہ دوسری چیز ہے. معجزے کا تعلق ایک حقیقت سے ہوتا ہے. جادو میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ایک چیز، عموماً جادو میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ایک چیز دکھائی کچھ اور دے رہی ہوتی ہے،
جو حقیقت میں نہیں ہوتی،
میں ایسی نہیں ہوتی. تو جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابل میں جو جادوگر آئے تھے، ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں پھینکی تھیں، لیکن دیکھنے والوں کی نگاہوں میں وہ کیا لگ رہی تھیں کہ سانپ دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ چڑھ رہے ہیں. دیکھنے والے ان کو ازدہ ہے اور سانپ سمجھ رہے تھے، لیکن وہ جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ یہ سانپ نہیں ہے، یہ ہم نے آنکھوں پہ دھوکا ڈالا ہے اور لوگوں کو یہ سانپ نظر آ رہے ہیں.
صحیح.
لیکن موسیٰ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام نے جب اپنا عصا مبارکہ پیش کیا تھا، ان کے مقابل ڈالا تھا، تو وہ واقعتاً ازدہا بن چکا تھا. اور جادوگروں کو یہ فرق تھا کہ جادو یہ لوگوں کی عقلوں کو مسحور کر دیتا ہے، لوگ دیکھتے کچھ ہیں، حقیقت میں چیز کچھ اور ہوتی ہے، نظر کچھ آتا ہے،
متاثر ہو جاتے ہیں.
لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جینا والے صلاۃ والسلام کا جو معجزہ تھا، اس میں اس لاٹھی نے، ایسا نہیں تھا وہ لاٹھی ہی تھی لیکن ازدہ دکھائی دے رہا ہو، نہیں، وہ لاٹھی، وہ ازدہا واقعتاً بن چکی تھی. تو جادو اور معجزے میں فرق ہے.
تو اس مقصد کے لیے ہارون ماروت کو
بھیجا گیا، ماروت کو اس مقصد کے تحت مبعوث فرمایا گیا تاکہ لوگوں پر جادو کی حقیقت واضح کریں. اب وہ تعلیم دینا، جادو کی تعلیم دینا اور جادو کا غلط استعمال کرنا،
ان دونوں میں بھی فرق،
یہ دونوں میں فرق ہے. اب وہ جادو کی تعلیم دیتے تھے تاکہ معجزہ اور جادو، اس میں فرق واضح ہو جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کرتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ جب کسی کو وہ سکھاتے تو ساتھ میں یہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے اترے ہیں.
صحیح.
فلا تکفر، اب جادو سیکھ کر اس کے ذریعے سے کفر اختیار مت کرنا، یعنی جادو کر کے، جادو کو مؤثر مان کر، مؤثر حقیقی مان کر، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی کفریہ کام نہ کریں.
صحیح.
تو ان کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا جو مفسرین، علماء محققین نے بیان فرمایا. باقی جو ہاروت ماروت کے حوالے سے جو قصے کتابوں میں ملتے ہیں، علماء نے ان کتابوں میں، اپنی کتابوں میں بھی ان واقعات کو لکھا ہے، لیکن ساتھ میں اس بات کا رد بھی فرمایا ہے کہ یہ واقعات قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کے برخلاف ہیں، فرشتوں کے شان کے لائق نہیں ہیں. اور بس ہمیں عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں،
ان سے خطا نہیں ہوتی،
ان سے معصیت نہیں ہوتی. وہ جو واقعات ہیں وہ علماء یہود کے بیان کردہ ہیں، اور
ان پر ہمیں اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ فرشتوں کی شان میں اگر کوئی توہین کرے، ایسے کلمات کہے، ان کا مذاق اڑائے، اور معاذ اللہ ایسا سننے میں دیکھنے میں آتا ہے فی زمانہ کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بالخصوص کہ جن کا کام ہی پروفیشن ہی لوگوں کو ہنسانا اور اس طرح کے لطیفے بازی کرنا, تو سنا ہے کہ اس کے اندر بھی وہ بکثرت فرشتوں کا نام استعمال کرتے ہیں, فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہنسائیں, ایک یہ پہلو. اور ویسے ہی اگر لطیفے سے ہٹ کر بھی اگر کوئی کمزور بات کہے جو کہ توہین آمیز کلمات پر مشتمل ہو فرشتوں کی شان میں, تو اس کے لیے کیا حکم شریعت ہوگا؟
فرشتوں کی شان میں گستاخی کرنا, ان کی توہین کرنا, ان کو برا کہنا, یہ کفر ہے. اور ایسا کہنے والا وہ توبہ اور تجدید ایمان اس پہ فرض ہے. تو فرشتوں کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کے مزاحیہ میسیجز یا اس طرح کے مزاحیہ باتیں کرنے سے پہلے بندہ یہ سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالی کی معصوم مخلوق ہے, ان کو اپنے مذاق کا حصہ نہ بنائے. اور یوں سمجھ لیں کہ سمجھانے کے لیے کوئی شخص کیا اپنے باپ کو مذاق میں اس کا مذاق بناتے ہوئے کسی کے سامنے پیش کرے گا؟ یقیناً باپ ایک قابل تعظیم ایک ہستی ہوتی ہے, اپنا پیر و مرشد ایک قابل تعظیم ہستی ہوتی ہے. کیا کوئی مذاق میں اپنے پیر و مرشد, اپنی والدہ, اپنے والد, ان کو لا کر مذاق نہیں کرتا؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم مخلوق ہیں, ان کو اپنے مذاق کا حصہ قطعاً نہ بنایا جائے. اگر مذاق میں یا کسی بھی طرح کسی فرشتے کی توہین پائی گئی تو علماء کرام نے اس کو کفر
لکھا ہے. بڑا ہی اہم مسئلہ ہے, اور معاذ اللہ یہ بات بڑی عام سنائی دیتی ہے کہ اس طرح کے لوگ جن کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا, معاذ اللہ اسٹیج شو وغیرہ کرتے ہیں, جو لطیفے بازی کرتے ہیں, تو اس میں وہ فرشتوں کے لطائف بھی بناتے ہیں, توہین کرتے ہیں, تو انہیں بھی توبہ کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے ان کا سننا اور اس پر ہنسنا اور اس پر رضا کا اظہار کرنا, ان لطائف کو دہرانا, ان لطائف سے محظوظ ہونا, تو یہ بھی نہایت سخت ہے. تو نہ سنیں نہ سنائیں, نہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں, نہ ایسوں کے لطیفوں کو بیان کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. معاذ اللہ کتنی کمزور بات ہے اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ کیا ہمیں فرشتے ہی ملے تھے مذاق کرنے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں معصوم بنایا, جن کی شان آپ نے سنی, جن کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ملتا ہے, یہ وہ فرشتے ہیں جو انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے اور آج بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. جی سنائیے کال.
میں دینا سے کال کر رہا ہوں, ضلع جلن سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم فرشتوں کے نام جیسے جبرائیل علیہ السلام ہیں اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں؟
صحیح. کیا فرشتوں کے نام پر ہم اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ جواب دیں گے. حضور, اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, کیا فرشتوں کو بھی موت آتی ہے؟
موت جو ہے نا, یہ جس طرح انسانوں کو آ رہی ہے, دیگر مخلوقات جو ہیں ان کو فنا ہے
جی,
تو اسی طرح موت فرشتوں کو بھی لاحق ہوگی.
اچھا,
البتہ یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان 60-70 سال بعد انتقال کر جاتا ہے
جی جی,
اسی طرح دیگر مخلوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے عرصے میں اس کا وہ موت کا شکار ہو جاتی ہے. تو فرشتوں کے بارے میں اس طرح کی فی الحال کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ اتنے فرشتے انتقال کر گئے یا اتنے فرشتوں کو موت لاحق ہو گئی
جی.
بالفعل ابھی ایسا موت سے ہم کنار ابھی نہیں ہوئے
جی.
لیکن فرشتوں کی پیدائش یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق سے پہلے بھی فرما
جی.
دی تھی
جی.
اس کے بعد بھی فرشتے دن بدن روزانہ وقتاً فوقتاً ان کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہے. ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام غوطہ لگاتے ہیں کسی نہر حیات میں جنت میں, تو اس کے بعد جب اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو ان کے پروں سے ٹپکنے والے قطروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ پیدا فرماتا ہے. تو اس طرح
درود پاک کے فضائل کے اندر بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں.
اس طرح بہت ساری روایتیں ہیں جن میں فرشتوں کے پیدا ہونے کا تذکرہ ہے. تو فرشتے پیدا تو ہو رہے ہیں
صحیح,
لیکن ان کو فی الحال موت واقع ہو گئی, ایسی کوئی روایت ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب قیامت کا وقوع ہوگا تو وقوع قیامت کے وقت فرشتے بھی موت کا سامنا کریں گے. حتیٰ کہ اس طرح کی روایتیں آتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو سور پھونکنے کا حکم ارشاد فرمائے گا تو ان کے سور پھونکنے پر جو اس وقت موجود جو زندہ تھے ان کو موت کا وہ شکار ہوتے رہیں گے, حتیٰ کہ ملائکہ بھی, حتیٰ کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی وفات پائیں گے, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, میکائیل علیہ السلام, عزرائیل علیہ السلام, یہ سب وفات پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کچھ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا سب فنا ہونے کے بعد ایک ایسا بھی عرصہ گزرے گا کہ کوئی چیز زندہ نہیں ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دے گا, پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے, پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر حضرت عمر, اس طرح یہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ موت فرشتوں کو بھی لاحق
ہوگی. حضور ہمارے کالر کا سوال, بچوں کا نام
بچوں کا نام جبریل رکھنا یا میکائل رکھنا, ان ناموں سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے.
اچھا, منع ہے
تو یہ نام نہ رکھے
جائیں. حضور یہ کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں, دائیں کندھے پر جو ہے وہ اچھے اعمال لکھتا ہے فرشتہ اور بائیں کندھے والا جو ہے وہ انسان کے برے عمل لکھتا ہے, تو کیا یہ جو فرشتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں کا حال ان تک پہنچتا ہے, ان کو معلوم ہو سکتا ہے؟
بالکل, ان کے اوپر لوگوں کے افعال وہ مخفی نہیں ہیں. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, کہ جو انسان کر رہا ہے وہ ان پر بالکل واضح ہے. صبح و شام, دن رات, اندھیرے میں, لوگوں کی جلوت میں, تنہائی میں کوئی بھی کام کر رہا ہے خاموشی سے کرے یا زبان سے کچھ بولے, فرشتے وہ سب کے سب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, لکھ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ دلوں میں جو خطرات آ رہے ہوتے ہیں, ایک انسان کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں, یہ ارادہ بھی فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے.
ماشاءاللہ,
کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو یہ بھی فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے, اور احادیث مبارکہ میں اس کا باقاعدہ ثبوت ملتا ہے. جیسے کہ مسلم شریف کی روایت اس ضمن میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کو مت لکھو. یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ فرمایا گیا کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرے اس پر عمل نہ کرے تو اس کو مت لکھو, اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ لو, اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھ لو, اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھ لو.
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے.
تو یہ نیکی کا ارادہ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ نیکی لکھ لو.
صحیح, تو معلوم ہوتا ہے تو وہ لکھیں گے,
معلوم ہوتا ہے,
معلوم ہی نہیں ہوگا تو کیسے لکھیں گے.
ایک اس زمن میں ایک بہت ہی پیاری روایت مزید ہے, ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو 10 نیکی لکھی جاتی ہیں, اور جب تم گناہ کرتے ہو تو بائیں دو فرشتے ہیں, دائیں طرف والا نیکیاں لکھنے پہ مامور اور بائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ انسان کی برائیاں لکھنے پہ مامور ہے, اور یہ دونوں فرشتے امین ہیں. ٹھیک, تو فرمایا جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو بائیں طرف والا فرشتہ دائیں جانب والے فرشتے سے پوچھتا ہے کیا میں اس کا یہ گناہ لکھ لوں, تو وہ کہتا ہے نہیں, شاید یہ اپنے گناہ پر اللہ عزوجل سے استغفار کرے اور توبہ کر لے. یعنی گناہ کرنے کے بعد بھی ابھی فوری طور پہ نہیں لکھا جاتا, وہ جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے جو برائیاں لکھتا ہے وہ دائیں طرف والے سے پوچھتا ہے کیا اس نے گناہ کر لیا, اب میں کیا اس کی وہ برائی لکھ لوں, تو وہ دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں لکھو, ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے, توبہ کرے. تو جب بائیں طرف والا فرشتہ 3 مرتبہ گناہ لکھنے کی اجازت مانگتا ہے, یعنی وہ اجازت مانگ رہا ہے, دائیں والا منع کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, اس طرح وہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرتا ہے. اور تو اب جب بندہ توبہ استغفار ہی نہیں کر رہا تو اب وہ دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں اب لکھ لو, اللہ عزوجل ہمیں اس سے محفوظ رکھے, یہ کیسا برا ساتھی ہے, اللہ تعالیٰ کے متعلق کتنا کم سوچتا ہے, اور اسے اور ہم سے کس قدر کم حیا کرتا ہے. تو یعنی فرشتے بھی جو ہمارے اعمال لکھنے پہ معمور ہیں, ہمارے دلوں کے حالات بھی ان کو پتہ ہوتے ہیں, اور نیکی لکھنے والا نیکی لکھ رہا ہے, برائی لکھنے والا بھی برائی لکھنے سے پہلے وہ بھی دائیں والے سے کہتا ہے لکھ لوں فوراً. تو اب انسان کو حیا کرنی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کے ساتھ ہر وقت ہیں, کرامن کاتبین. اب یہ کرامن کاتبین سے بھی نہیں شرماتا, اور انسان گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے وقت یہ تصور کیوں مٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے, توجہ کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کے مقررہ فرشتے کرامن کاتبین وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حیا عطا فرمائے.
حضور پھر اس بات کا کیا حکم ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو فلاں کام کیا میرے تو فرشتوں کو علم نہیں, ایسے صفائی سے میں نے کام کیا یا اس طرح سے کام کیا, مختلف جملے استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر اظہار یہ ہوتا ہے کہ میرے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے.
دیکھیں اس میں یہ کفر نہیں ہے, اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس قسم کے ایک سوال کو کفر کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کے صفحہ نمبر 301 پر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کفر نہیں ہے. یعنی یہ کہنا کہ اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں,
صحیح,
تو یہ کہنے کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفر نہیں ہے, یہ فرشتوں کی توہین نہیں.
اچھا,
یہ اردو زبان کا محاورہ ہے اور کہنے والے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں یا اس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا تک نہیں.
ٹھیک ٹھیک,
اگر میں نے اس سلسلے میں ذہن کے اندر بھی کوئی ترکیب بنائی ہوتی تو کرامن کاتبین کو یقیناً معلوم ہو جاتا. یعنی ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرے وہم و گمان میں یہ بات ہے ہی نہیں.
یہ محاورہ ہے, اس کے جو ظاہری معنی ہے وہ مراد یہاں نہیں,
اس میں یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو علم نہیں یعنی فرشتے نہیں جانتے, مراد اس میں یہ ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی, جب میرے وہم و گمان میں ہوتی تو یقیناً فرشتوں کو پتہ چل جاتا, جب میرے وہم و گمان میں نہیں, میرے دلی ارادے میں نہیں تو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں. تو اس طرح اگر علم کی نفی ہو رہی ہے تو یہ ایک محاورہ ہے اور اس پہ کفر کا حکم نہیں.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.